أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اور اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرو عاجزی اور خوف کے ساتھ، بلند آواز کے بجائے پست آواز سے صبح و شام، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. انتہائی معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا ذکر ہے، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے فضائل ذکر. گزشتہ درس جو حقیقت ذکر کے موضوع پہ ہوا تھا، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ذکر کا مفہوم کیا ہے، امراض قلب اور ذکر کے ذریعے ان کا علاج، اور ذکر ہی اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے. اصل اور حقیقی ذکر اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے، اور قرآن اور ذکر سے اعراض دنیا اور آخرت کی ناکامی اور بربادی ہے. ذکر اور قرآن سے غفلت کے نتیجے میں شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور گمراہی کا بڑا سبب اللہ کے باغیوں کے پیچھے چلنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا ہے، جس پر انسان آخرت میں افسوس کرے گا. یہ موضوعات تھے جن پر گزشتہ نشست میں گفتگو کی گئی تھی. آج فضائل ذکر کے تحت جن عنوانات پر میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھوں گا، اس میں ذکر کے ذریعے غفلت جیسے مرض کا علاج، ذکر کے شرعی آداب، اور ذکر ہی شیطان کے تسلط سے نجات اور رحمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، غیر مسنون اذکار سے اجتناب، اور مجالس سے ذکر کی فضیلت، اور ذکر قلب و روح کی تقویت کا ذریعہ ہے. اس موضوع پر گفتگو سے پہلے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بتایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے، انہیں کتاب عطا کی، ان کے ساتھ میزان نازل کی، اور اس کتاب اور میزان کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کیا. یہ ان کی بعثت کا مقصد تھا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اپنی پوری زندگی میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں اور عدل کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی یہی تھا، اور اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا، وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. امت مسلمہ کے مقصد وجود کو بھی اسی انداز میں بیان کیا گیا کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بلائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہو. سورہ حج کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرو، اس اللہ نے تمہیں اسی مقصد کے لیے چنا ہے. گویا مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، اس خیر امت کو اس لیے چنا اور کھڑا کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کو بالفعل قائم کر دے اور ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کر دے. یہ عظیم الشان کام اللہ کی نصرت، اس کی معیت اور مدد کے بغیر ممکن نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال نہ ہو، یہ کام کوئی دنیا کا انسان یا کوئی انسانوں کا گروہ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں، ان عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بندے کا قائم ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے پھر انسان کو روحانی سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور اس کی حمایت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عظیم الشان ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک آدمی صبر و مصابرت سے حق کے راستے پہ ڈٹا نہ رہے اور جب تک وہ نماز سے اور دوسری عبادات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہ بنا لے۔ تو گویا کہ اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط نہ ہو۔ سورہ حج ہی میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری رکوع میں امت مسلمہ اور مسلمانوں کے خیر امت بنائے جانے کے مقصد کی وضاحت کی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، پس نماز قائم کرو، زکاة ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کر رہ جاؤ۔ ہوا مولاکم، وہی ہے تمہارا مددگار، فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا ہے وہ حامی اور مددگار اور دوست اور پشت پناہ اور مدد کرنے والا۔ تو گویا کہ نماز کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عائد کی ہوئی اس ذمہ داری کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ ذکر الہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے، اور ذکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور معیت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا حکم ہوتا ہے کہ فرعون کو اللہ کی طرف بلاؤ، اس کو دعوت دو، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے کام میں شریک کار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا اور درخواست کی۔ اسی ذکر میں وہ اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ کئی نصبح کا کثیرم و نذکر کا کثیرہ، تاکہ ہم دونوں مل کر اے اللہ تیری تسبیح بھی کثرت سے کریں اور تیرا ذکر بھی کثرت سے کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ حق کہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عین ذکر ہے جس کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے اندر ملتا ہے۔ پھر فرعون کو دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو اس وقت جو ان کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اسی دعا میں آگے یہ کلمات ملتے ہیں کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان بڑے سے بڑا فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس پہ عائد ہوتا ہے اس ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شعوری طور پر پورے شعور و ادراک کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت مجھے حاصل ہے۔ غار ثور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر مشرقین نے نیچے کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں پا لیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کہ اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اس کی معیت ہمیں حاصل ہے اور وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو آپ کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انما ربی سیہدین، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں ضرور راستہ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے اس فرض منصبی کو پورا کرنے کے لیے کہ دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کہ عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق استوار اور مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی غرض و غایت بیان کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کی روح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اگر عبادت کے اندر، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر وہ کام کیا جائے تو وہ گویا کہ محض ایک جسم ہوگا جس کے اندر روح نہیں ہوگی۔ اللہ کی یاد ہی تمام عبادات کی روح ہے، اسی کو خشوع اور خضوع بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح قربانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقویٰ منکم، اللہ کے پاس تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کی جو کیفیت ہے، ولکن ینالہ تقویٰ منکم، تمہارا تقویٰ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو تمام عبادات کی روح، دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے، تو آپ نے فرمایا جو ان میں اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ یعنی گویا کہ جہاد کے دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان اگر بھول جائے تو وہ اس اجر سے محروم رہ جائے گا۔ تو فرمایا کہ جہاد میں بھی سب سے اجر زیادہ پانے والا وہ ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ روزہ رکھنے والوں میں زیادہ اجر پانے والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ اسی طرح آپ سے نماز کے اور صدقہ اور حج اور زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر نمازیں پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ دی جائے، صدقہ اور خیرات کی جائے، حج ادا کیا جائے، لیکن دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بس رہا ہو، دل میں آدمی شعور اور ادراک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہ رکھا ہو اس نے، تو اس کی یہ عبادات جو ہیں ان کا اجر اور ثواب بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ملتا ہے۔ مناسک حج ہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طریقے سے جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مناسک حج سے انسان فارغ ہو گیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، بلکہ اب اسے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے جیسا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم یوم عرفہ کے دن عرفات سے فارغ ہوتے ہو وقوف عرفہ کے بعد، تو اس کے بعد مشعر الحرام مزدلفہ میں پہنچتے ہو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی ان تمام عبادات کی روح ہے، اور فرمایا وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسا کہ اس کی تمہیں ہدایت کی گئی ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرو، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح نماز سے انسان فارغ ہو جاتا ہے تو نماز سے فراغت کے بعد ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو قیامن کھڑے، وقعودن بیٹھے، وعلا جنوبکم اور اپنے پہلو کے بل لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ نہیں کہ میں نے نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا، نماز میں اللہ کا ذکر کر لیا تو اب وہ کافی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ سے فراغت کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہوتے ہو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، رزق کی تلاش میں۔ وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہو۔ اگر تم رزق کی تلاش میں نکلے ہو تو خدا کی یاد سے غافل ہو کر رزق کو تلاش نہ کرو، نوکری کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، کاروبار اور تجارت کر رہے ہو، تو خدا کو ہرگز نہ بھولو۔ ہر کام کے دوران اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا رب اللہ رب العالمین ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکات اور سکنات سے واقف ہے، تمہارے دل کے بیدو سے واقف ہے۔ اللہ کے ذکر کا یہی مقصد ہے کہ کسی حال میں بھی اللہ کو مت بھولو، اور کثرت سے اپنی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، جہاد میں آمنا سامنا ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ دشمن کے کسی گروہ سے ہوتا ہے، فثبتوا، تو سب سے پہلا کام یہ کہ ثابت قدمی دکھاؤ، اور پھر فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اس جہاد کے دوران، تاکہ تمہیں دشمن پر فتح و نصرت حاصل ہو، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا کامل بندہ وہ ہے جو دشمن سے لڑتے وقت بھی میرا ذکر کرتا ہو۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، گویا کہ دشمن کے سے لڑتے وقت بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے کہ اللہ ہی کے لیے، میں اللہ ہی کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دشمن سے جب مقابلہ ہو تو اس وقت بھی کثرت سے اللہ کا اللہ کو یاد کرو، اس کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مشغول ترین حالت یعنی تلواریں چلانے کے دوران بھی اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، یعنی اس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرو عاجزی اور خوف کے ساتھ، ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح و شام بلند آواز کے بجائے پست آواز سے اس کو یاد کرو، ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ذکر کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے، اور ذکر کے ذریعے سے غفلت جیسے قلبی مرض کا علاج بتایا گیا ہے۔ غفلت ایک بہت بڑا مرض ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر کے اسے انسانیت کے مرتبے سے گرا کر بہت پستی میں لے جاتا ہے، حتیٰ کو حیوانوں کی سطح پہ اتر آتا ہے، اور پھر نتیجے کے طور پر شیطان اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادات کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے، اللہ سے تعلق کے ذریعے، اور اللہ کی فرائض کے ذریعے سے، اور بالخصوص ذکر کے ذریعے سے اس غفلت کا علاج ہمیں سکھایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس غفلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے غافل، تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی۔ یہ جو وال کلاک ٹن کی آواز دیتی ہے، تو ایک گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اے غافل، تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، یہ گھڑیال تجھے خبردار کر رہا ہے، یہ تجھے متنبہ کر رہا ہے اس بات پہ کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، زمانے کی گردش نے تیری مولت عمر میں سے ایک گھنٹہ کم کر دیا ہے، تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو غفلت سے بیدار ہو جا اور اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے تیاری کر۔ تو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اس غفلت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر جو بندہ وقت گزارتا ہے، یہ قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ اور جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن صرف اس بات کا افسوس ہوگا کہ جو وقت انہوں نے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزارا، اس پر ان کو افسوس اور ندامت ہوگی کہ کاش وہ وقت بھی ہم اللہ کی یاد میں صرف کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غفلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے بہت سارے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ان کو ہم نے دل دیے لا یفقہون بہا، لیکن ان سے وہ سوچ بچار نہیں کرتے، ان سے وہ سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، وہ اس عقل و فہم کو حق کے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دی لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کو سب کچھ نظر آتا ہے لیکن ان آنکھوں سے انہیں حق دنیا کی حقیقت نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے جو مظاہر اور توحید کے لیے جو نشانیاں اس کائنات کے اندر پھیلا دی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ تعالی نے ان کو کان دیے لیکن ان کانوں سے وہ حق کی بات نہیں سنتے۔ دنیا کی ہاہو میوزک کے آواز، گانے بجانے کی آوازیں، یہ تو سب کچھ وہ سنائی دیتا ہے ان کو، اس کے اندر انہیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، لیکن حق کی آواز جب ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو دوسرے جگہ پہ ارشاد فرمایا قرآن میں کہ واندے اور بہرے بن کر جو ہے اس آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ غفلت بہت بڑا مرض ہے جس سے نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لکل شیء جلاء وان جلاء القلوب ذکر اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اس کو چمکا دینے والی کوئی چیز پیدا کی ہے اور بنائی ہے، اور دلوں کو چمکا دینے والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل لوگوں سے بھی دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس سے دعائیں اور فریادیں کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا کرو اور تیری نگاہیں ان سے کبھی ہٹنے نہ پائیں، دنیا کی زیب و زینت کی خاطر کبھی ان سے اپنی نگاہ نہ پھیرنا، اور جہاں تک دوسرے لوگ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، کبھی ان کا کہنا نہ ماننا، کبھی ان کی مجلس اور محفل کے اندر نہ بیٹھنا۔ وتبا ہوا ہوا کان امرہ فروتا، وہ لوگ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں اور وہ زندگی کے ہر معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی مجالس کے اندر بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل لوگوں سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ غفلت گویا کہ ایک وبائی مرض ہے جو ایک وبائی بیماری کی طرح پھیلتا ہے، کہ اگر ایسے لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر شیطانی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کی محفلوں میں اللہ کا ذکر بھول کر بھی نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی صحبت اگر انسان اختیار کرے گا تو اس کا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور ان کا علماء ان کو ان سے روکتے اور منع کرتے تھے، پھر جب وہ اس سے باز نہیں آتے تھے تو ان کے علماء بھی ان کے ساتھ گل مل جاتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی مجالس اختیار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خلط ملط کر کے ایک جیسا کر دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت صالح تو را صالح کند اور صحبت طالح تو را طالح کند، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے وہ تمہیں اچھا بنا دے گی، اور بری صحبت کی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں بگاڑ دے گی، تمہاری زندگی اور تمہارے عمل کے اندر فساد پیدا کر دے گی۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ ذکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، جہاں ذکر کی مجلس ہو، جہاں لوگ درس و تدریس کا کام کر رہے ہوں، جہاں لوگ اللہ کی یاد کے اندر مصروف ہوں، تو وہ اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے وہ فرشتے جو زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے اپنے بندوں کا حال پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے، لیکن ان فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے وہ بندے کس چیز کی طلب کر رہے تھے، تو وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ وہ بندے تجھ سے جنت طلب کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں نہیں باری تعالیٰ، انہوں نے جنت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں سنا ہے لیکن جنت انہوں نے دیکھی نہیں ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر اور زیادہ اشتیاق اور شوق اور محبت کے ساتھ اس کی طلب کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں باری تعالیٰ، انہوں نے دوزخ دیکھی نہیں، اگر وہ دیکھی ہوتی تو وہ اور زیادہ اس سے خوف زدہ ہوتے اور کانپتے اور تجھ سے اس جہنم سے تیری پناہ مانگتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے ان فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ تم گوارا ہو کہ میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا اور جو چیز وہ طلب کر رہے ہیں میں نے ان کو دے دی، اور جس سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں یعنی جہنم، میں نے اس جہنم کو ان کے اوپر حرام کر دیا، تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، تیرا وہ ذکر کرنے والے، تیرا تذکرہ کرنے والے، وہ تیری کتاب کی درس و تدریس کرنے والے، تیرے نبی کی حدیث دوسروں کو سنانے والے، وہ بندے جو تیری یاد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک آدمی ایسا آیا تھا کہ وہ کسی اور مقصد کے تحت آ کر ان کے درمیان بیٹھ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ ان کے اندر بیٹھ گیا تھا تو یہ ایسے مبارک لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں رہتا، میں نے اس مجلس کی برکت سے اپنے اس بندے کو بھی جو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا لیکن آ کر ان کے اندر شریک ہو گیا، تم گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا۔ تو یہ کتنی مبارک قسم کی، مقدس قسم کی مجلسیں اور محفلیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دنیا داری کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور خدا سے یاد سے غافل ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَعَارِدْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سورہ نجم کی آیت ہے، ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری نصیحت یعنی ہمارے ذکر اور ہماری کتاب ہدایت سے منہ موڑ لیں، اور وہ محض دنیا کی زندگی کا طالب ہو تو اس سے تم بھی منہ موڑ لو، تم اس کی مجلس اور محفل کے اندر مت بیٹھو۔ جن مجالس کے اندر خدا کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے وہ مجلسیں خالی رہتی ہیں اور دنیا کی ہا ہو اور شور غوغا ان کے اندر ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان مجلسوں کے اندر بیٹھنے والے ایسے ہی ہیں جیسے مردار کے اوپر اکٹھے ہونے والے۔ ذکر سے غفلت بہت بڑی گمراہی ہے، ارشاد فرمایا فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں، یعنی اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی صفات کے سننے سے مومنین کے دل پگھل جاتے ہیں، لیکن وہ دل جو پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر سے وہ تاثیر قبول نہ کریں اور نرم نہ پڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگوں کے دل ہیں اور یہ لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی یاد سے انحراف کرنا اور اللہ کی یاد سے منہ موڑنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر تم نے ایسا کیا تو بہت بڑے خسارے سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ مال اور اولاد دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض سے رک جاتا ہے، اللہ کے راستے سے رک جاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے میں یہ چیزیں بعض اوقات رکاوٹ بن جاتی ہیں، مال اور اولاد، اس لیے ان سے خصوصی طور پر خبردار کیا گیا اور ان کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا، یعنی فتنے سے مراد کہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے مال اور اولاد، ان سے آدمی کو ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کے راستے میں، اللہ کی یاد کے راستے میں، اللہ کے ذکر کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کے راستے میں یہ کہیں حائل نہ ہو جائیں اور انسان ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ کی ذکر سے غفلت بہت بڑا خسارہ ہے. ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. یہ شراب اور جوئے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے ذریعے سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور حسد ڈال دے. وَيَصُدَّكُم مَّن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دے. فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ کو کیا تم باز نہیں آؤ گے, یعنی اب بھی تم ان برائیوں کو نہیں چھوڑو گے. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی یاد سے, نماز سے, اللہ کے ذکر سے, قرآن کی درس و تدریس سے اور نیکی کے راستے پر جانے سے روکتی ہیں. ان سے منع کیا گیا اور ان سے روکا گیا. نماز اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور دلوں کے زنگ اور غفلت کا علاج ہے. اس لیے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. یہ پانچ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد, یہ اللہ کے ذکر کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے. وہ اپنے اعضاء اور جوارے سے بھی خدا کی یاد میں لگا ہوتا ہے, اپنے رب کے حضور خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اس کی زبان بھی اللہ کا ذکر سے تیر ہوتی ہے اور اس کے دل میں بھی خشوع اور خضوع اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر, بے شک نماز فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے, برے کاموں اور منکرات سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, یعنی اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی یاد اور وہ خشوع اور خضوع والی نماز ہے جو انسان اللہ کی یاد میں محو ہو کر ادا کرتا ہے, جیسا صحابہ کرام کی نمازیں تھیں. اگر اللہ کے ذکر سے نماز خالی ہو, اس کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت نہ ہو, تو وہ نماز ہوگی بغیر روح کے. اور منافقین کی نماز کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, وہ سستی اور کاہلی سے نماز کے لیے اٹھتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر محض تھوڑا سا. یعنی نماز کے اندر آدمی اللہ کو یاد نہ کرے, اللہ کے ساتھ اس کا قلبی تعلق قائم نہ ہو, تو گویا کہ یہ منافقین کی نماز ہے جو خدا کی یاد سے غافل ہو کر پڑھی جاتی ہے. محض اٹھک بیٹھک ہے, محض رکوع اور سجود اور قیام ہے, لیکن وہ حقیقت میں نماز نہیں ہے, اس لیے کہ اس نماز کے اندر آدمی کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی قائم نہیں ہوا ہے. اسی کو شاعر نے یوں کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی نماز کے دوران بھی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو تو اس نماز سے اسے کچھ ملنے والا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نماز میں انسان کو کوئی وسوسے آئیں, کوئی خیالات آ جائیں تو اس کی نماز بیکار ہے, اس کو نماز پڑھنا ہی چھوڑ دینا چاہیے. نہیں, بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر خیالات نہ آئیں. جب کوئی خیال, کوئی وسوسہ دل کے اندر, دماغ کے اندر آ جائے تو فوری طور پر اس کو جھٹک کر پھر نماز کی طرف رجوع کر لیا جائے کہ نماز حقیقت میں اللہ کی یاد کا نام ہے, تو اللہ کی یاد سے انسان نماز کے اندر غافل نہ ہو. ذکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفوظ قلعہ قرار دیا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اس لیے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب شیطان تمہیں کوئی اکساہٹ تمہارے دل کے اندر پیدا کرے, کوئی وسوسہ تمہارے دل کے اندر پیدا کرے, تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاکر یعنی ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگے آگے بھاگا جا رہا ہو, دشمن بھی اس کے پیچھے سرپٹ دوڑ رہا ہو, اور وہ شخص دوڑتا ہوا کسی قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لے. مائے نہیں, انسان شیطان سے محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو ذکر الہی کے پختہ و مضبوط قلعہ میں محفوظ نہ کر لے. یعنی جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نماز کے ذریعے سے, ذکر کے کلمات کے ذریعے سے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے, اللہ کی کسی بھی عبادت کے ذریعے سے, تو شیطان بھاگ جاتا ہے, گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے, ایک قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. تو اللہ کی یاد سے غافل ہوا انسان تو شیطان اس کو اچک لے جاتا ہے, شیطان اس کو ورغلاتا ہے, شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے. دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا कि मेरा एक उम्मती है उसको शयातीन ने तिक्का बोटी करने के लिए घेर लिया था, जिक्र इलाही आया और उसने शयातीन को भगा दिया। यानी इसमें भी यही मिसाल दी गई है कि अगर इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो गया तो शैतान उसको जो है वो अगवा कर लेगा और उसको गुमराही के रास्ते पर ले जाएगा, उसे जहन्नम का ईंधन बना लेगा। लेकिन अगर वो अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, तो अल्लाह ताला का ये जिक्र उसको शैतान से पनाह अता फरमाएगा और शैतान के हमलों से बचा लेगा। जितनी भी इबादात हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उमरा, सदका, खैरात, कुर्बानी, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, दावत व तबलीग, कुरान करीम का पढ़ना, सीखना, सिखाना, रिज़्क़ हलाल कमाना, किसी की हत्ता के मिजाज पुरसी और बीमार पुरसी करना, हाजतमंदों की ज़रूरतें पूरी करना, उनके लिए भाग दौड़ करना, ये सब जिक्र इलाही ही की मुख्तलिफ सूरतें हैं। यानी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में इंसान जो ज़िंदगी गुजारता है वही अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है, उसकी इताअत की जो भी सूरत है उसी को जिक्र इलाही कहा जाएगा। लेकिन जो कैफियत हमसे मतलूब है वो क्या है, उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया कि अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अल्लाह के वो बंदे जो चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे, हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद रखते हैं। यानी हम कभी भी अल्लाह को ना भूलें कि अल्लाह को भूलना ही सबसे बड़ा गुनाह है। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह मत हो जाना जो अल्लाह को भूल जाते हैं फिर अल्लाह ताला उनसे उनका अपना आप भुला देता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो ज़िक्र के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला की याद, और इसमें जो मतलूबा कैफियत है वो ये है कि इंसान जब सुबह बेदार हो, उसकी आँख खुले, तो वो अल्लाह ताला को याद करे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था। रात को सोए हुए अगर किसी बेख्वाबी की वजह से उसकी आँख खुल जाए, उस वक्त भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करे। जब उठे और बैतुल खला में दाखिल होने से पहले अल्लाह का ज़िक्र करे, वुज़ू कर ले, अल्लाह का ज़िक्र करे, जब घर से निकलने लगे अल्लाह ताला का ज़िक्र करे, मस्जिद में जाते हुए अल्लाह का ज़िक्र करे, सवारी पे बैठते हुए अल्लाह का ज़िक्र करे, कपड़े पहनते हुए अल्लाह ताला का ज़िक्र करे, अल्लाह को याद करे, और खाना खाए अल्लाह ताला का ज़िक्र करे, अल्लाह ताला को याद करे। जो दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी हैं, उन दुआओं के ज़रिए से हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला को याद रखे, और इंसान अपने हर काम की इब्तदा और इंतहा अल्लाह तबारक व ताला की याद और अल्लाह के ज़िक्र के साथ करे। कोई नेमत मिले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, मुश्किल पेश आए अल्लाह ताला की तरफ रजू करे, गलती सरजद हो इस्तगफार करे, तोबा करे, इस्तगफार पढ़े, अल्लाह ताला के से माफ़ी मांगे। गोया के बातचीत और कारोबार और ज़िंदगी में हर वक्त एक मुसलमान की ज़बान पर बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमात मुसलमान अपनी ज़िंदगी का विर्द बना ले कि हर वक्त उसकी ज़बान इन कलमात से तर रहे, हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र इस अंदाज से करता रहे। ज़िक्र के कुछ आदाब हैं जिनकी कुरान और सुन्नत में तालीम दी गई है, उन आदाब के मुताबिक ही ज़िक्र करना चाहिए ताकि वो ज़िक्र अल्लाह की याद का सही ज़रिया बने और उसके ज़रिए से अल्लाह की माइयत हासिल हो और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत हो और वो ज़िक्र अल्लाह ताला की पनाह और शैतान से निजात का ज़रिया बन सके। सबसे जो पहली चीज़ है वो है इखलास लिल्लाह। इखलास के बग़ैर कोई भी अमल अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ कबूल नहीं होता, और इखलास के साथ थोड़ा सा अमल भी इंसान की निजात के लिए काफ़ी हो सकता है, और अगर इखलास ना हो तो ढेरों अमल भी किए जाएँ वो अल्लाह ताला के यहाँ रायगां चले जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, जिस बात का बंदों को हुक्म दिया गया है वो यही है कि मुखलिस होकर अल्लाह ताला की इबादत करें, यकसुई के साथ अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें। اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت کی دعا مانگنے والا اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید نہیں بھی ہوا تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے شہادت کی دعا مانگنے والا شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے اور اس کا اجر حاصل کر لیتا ہے. لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے اندر ایک شخص نے شرکت کی اور وہ زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کر لی. اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے, اس کی نیت کے اندر خلوص نہیں تھا, وہ خالصتا للہ اس جہاد کے اندر شریک نہیں ہوا تھا, اس وجہ سے وہ بظاہر اپنی جان بھی دے کر جنت حاصل نہیں کر سکا. لیکن اگر خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا انسان مانگتا رہے تو وہ شہادت کا مرتبہ اور جنت اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکتا ہے. یہ ہے خلوص کا نتیجہ کہ خلوص کے بغیر کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. تو ہم اللہ کو یاد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر, کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ذکر اور وظائف وہ کلمات استعمال کریں, وہ اذکار مسنونہ اختیار کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں. جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ فائدہ نہیں دے سکتا جو فائدہ ہمیں قرآن و سنت سے جو اذکار ثابت ہیں ان کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وذکروہ کما ہداکم, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ان کی تعلیم دی ہے اپنے رسول کے ذریعے سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, اگر کوئی ایسا عمل کرے گا جس کی تعلیم ہم نے نہیں دی, جو ہمارے حکم اور طریقے سے ثابت نہیں ہے, فہو رد, اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے. اس لیے جو لوگوں نے خود ساختہ اذکار بنائے ہیں, کسی نے درود لکھی جو ہے وہ لکھ دیا, درود تاج, درود ہزارہ, درود تنجینہ, دعائے گنجل عرش, اور کلمے کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کر پڑھنا, لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف اللہ اللہ یا صرف اللہ اللہ یا صرف ہو ہو کی آوازیں نکالنا یا حق ہو, یعنی وہ اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, آپ کی شریعت سے, آپ کی احادیث سے ثابت نہیں ہیں, ان کلمات کے ذریعے سے ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اذکار مسنونہ کو اختیار کیا جائے. اسی طرح شرکیہ کلمات سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے, جیسے المدد المدد, یا غوث العظم, یا فلاں, کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا اور ان الفاظ سے کسی کا ذکر کرنا یہ شرک ہے اور سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے. مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا, جیسے کچھ لوگ ختم شریف دلاتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں شیئاً للہ یا حضرت سلیمان علیہ السلام بن داود علیہ السلام مشکل کشا بالخیر, یعنی مشکل کشائی کی درخواست اللہ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کی جا رہی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسے شرکیہ کلمات سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. تیسری چیز ذکر کے آداب میں یہ ہے کہ جن دعاؤں اور اذکار کی حدیث میں تعلیم دی گئی ہو ان کے الفاظ اور کلامات میں اضافہ یا کمی نہ کی جائے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حکیم اور علیم کوئی انسان نہیں ہو سکتا. علم و حکمت کا آپ مخزن تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو تعلیم آپ کو دی تھی اس کے ذریعے سے جو چیزیں آپ نے امت کو تعلیم دی ہیں ان کے اندر کوئی کمی بیشی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کا ارشاد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, میرا نبی جو بات کرتا ہے وہ وحی کی بنیاد پہ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اذکار کی تعلیم دی ہے ان کے اندر کوئی کمی بیشی کیے بغیر ہم ان کو اسی طریقے سے اختیار کریں. اسی طرح زمان و مکان کی قید کے ساتھ جن اذکار اور دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے ان کا اہتمام انہی اوقات اور مقامات پر کیا جائے تاکہ سنت پر عمل کا ثواب بھی حاصل ہو, جیسے بیت الخلاء میں داخلے سے پہلے جو دعا سکھائی گئی ہے, یا نکلنے کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے, یا مسجد میں داخل ہونے کے بعد, یا کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد, تو ان کو ان اوقات کے مطابق ہی کیا جائے تاکہ ان کا اجر و ثواب اور سنت پر عمل کا ثواب بھی آدمی کو حاصل ہو. ذکر کے وقت جیسا کہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دون الجہر من القول, یعنی ذکر کے وقت آواز کو پست رکھنا افضل ہے, الا یہ کہ کوئی ذکر ایسا ہو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہو کہ وہ ذکر با آواز بلند کیا جائے, جیسے تلبیہ با آواز بلند پڑھنا چاہیے, تکبیر جو ذی الحجہ کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے یا ایام تشریق میں پڑھی جاتی ہے، اس کو با آواز بلند پڑھنا چاہیے. تو جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے با آواز بلند ثابت ہیں ان کو با آواز بلند ہی کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر ذکر اس سے ہٹ کر اس کو پست آواز سے جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے، بلند آواز سے پسند نہیں کیا گیا ہے. اسی طرح اگر آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، اگر وہ تنہائی میں تلاوت کر رہا ہے تو با آواز بلند تلاوت کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ دل و روح کے سکون کے لیے وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی قریب نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی دوسرا شخص بھی تلاوت کر رہا ہے یا کوئی ساتھ میں سو رہا ہو اور آرام کر رہا ہے، تو اس صورت میں آدمی کو با آواز بلند تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بعض اوقات نماز ختم ہوتی ہے تو ہمارے ملکوں میں، پاک و ہند میں، با آواز بلند کلمے کا ذکر اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے. اس سے جو لوگ نماز باقی مکمل کر رہے ہوتے ہیں ان کی نماز میں خلل ہوتا ہے، اور یہ سنت کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں یہ چیز ثابت ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اپنا چہرہ انور صحابہ کرام کی طرف کر کے بیٹھتے تھے اور استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو حدیث کے اندر مذکور ہیں. اجتماعی طور پر کلمے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے. اسی طرح نماز جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے لوگ اجتماعی طور پر کلمے کا ذکر کرتے ہیں یا مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے، تو یہ اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. بے شک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن جہاں اس کا پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، وہاں اس کو پڑھنا اور وہ بھی اجتماعی طور پر راگ لگا کر، یہ سنت کے خلاف ہے. اسی طرح مساجد میں سپیکر پر بعض لوگ بہت سویرے، حتیٰ کہ تہجد کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز سے بھی پہلے، با آواز بلند ذکر کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس سے مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہو تو اس کی تلاوت کے اندر خلل ہوتا ہے، اگر نماز ادا کر رہا ہو، تہجد پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز کے اندر خلل ہوتا ہے. تو یہ نمائشی کام جو ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ سنت کے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے بھی خلاف ہے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کے ہر معاملے میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اس کے اندر بہترین رہنمائی ہے. تو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اسی رہنمائی کے اوپر عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے. تو ذکر اور وظائف وغیرہ میں جتنے طور طریقے اور اعمال غیر شرعی ہیں ان سب سے اجتناب کیا جائے، اور سنت طریقوں کو ہی اپنایا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تمہارے لیے میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، اس کو لازم مضبوطی سے پکڑ لو. تو جو چیزیں ذکر اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہ ہوں ان سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. ذکر کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، وانا معہ اذا ذکرنی، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے نفس میں اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اور اگر وہ بالشت بر میری طرف آتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے، اس کی طرف رخ کرے، اس کی طرف آگے بڑھے، اس کے راستے میں قدم اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر اس کو اپنی رحمت کے سائے میں وہ ڈھانپ لیتا ہے. بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب تک بندے کے ہونٹ ہلتے رہیں اور وہ میرے ذکر میں مشغول ہو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی کے لیے جب لوگ کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ان پر سایہ ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل اپنی مجلس میں ان کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کی درس و تدریس سب سے افضل ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ دو گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک گروہ کے اندر لوگ قرآن کریم کی درس و تدریس کر رہے ہیں اور دوسرے گروپ کے اندر لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو قرآن کی درس و تدریس کے اندر مشغول تھے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی درس و تدریس والی مجلس کو ذکر کی مجلس کے اوپر ترجیح دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے اپنے اندر مشغول رکھا ہو اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں، یعنی جو آدمی قرآن کی درس و تدریس کے اندر مشغول رہے اور اسے دعا کے لیے زیادہ وقت نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اسے دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک موقع پہ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبق المفردون ومل مفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون یا مفردون سبقت لے گئے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، وہ سبقت لے گئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ والذین والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اجر عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر سے غافل ایسے ہے جیسے مردہ ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندوں کا گھر ہے، اور گویا کہ جو گھر اللہ کے یاد سے اللہ کے ذکر سے قرآن کی درس و تدریس سے اللہ کی یاد سے جو گھر والے لوگ غافل ہوں گویا کہ وہ مردوں کا گھر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو ان کے پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کون سے ہیں، تو ارشاد فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے، جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ گویا کہ جنت کے پھل انسان وہاں بیٹھ کر کھاتا ہے، اللہ کی یاد کو جنت کے پھل قرار دیا گیا۔ ذکر کے بے شمار فوائد ہیں، 100 سے زیادہ فوائد علماء نے بیان کیے ہیں، اختصار کے ساتھ میں اختتام پہ ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر الہی شیطان کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور ذکر کرنے والے کو اللہ کی میت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ذکر دل کے تمام غم اور پریشانیاں دور کرتا ہے اور ذکر الہی سے روحانی اور جسمانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر سے دل روشن اور چہرہ نورانی ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے ایمان و یقین میں پختگی پیدا ہوتی ہے، محاسبہ نفس اور خود احتسابی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی وجہ سے توبہ اور رجوع اللہ کی توفیق ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ذکر فرماتا ہے۔ ذکر دل اور روح کی غذا ہے اور ذکر سے دل کو قوت ملتی ہے جو ایمان کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ ذکر کی مجالس پر اللہ کی رحمت اور بخشش نازل ہوتی ہے اور ذکر سے دل میں ایمان اور عبادت کی لذت اور حلاوت حاصل ہوتی ہے اور جسم و جان اور روح و دل کو اطمینان اور سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں آدمی ذکر سے غافل ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو، تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور دل غافل اور مردہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قلبی اور روحانی سکون اور اطمینان کے بجائے بے چینی اور بے سکونی کے ساتھ زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ ذکر سے غفلت اللہ کے غیظ و غضب کا مستحق بناتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق سے ہی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر و فکر میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔